أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإدرة الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه وتعالى: وسأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. سیرت ختم مرتبت، آج اس سلسلے کی تقریر نمبر 212. موجودہ سال کی نویں تقریر اور واقعہ غدیر کے سلسلے کی تیسری گفتگو. تقریر کی ابتدائی میں یہ گزارش کر دی جائے کہ اس واقعے کے حوالے سے بہت ساری، اور لفظ میں نے استعمال کیا بہت ساری ایسی باتیں جو ممبر سے بیان کرنا عام حالات میں بھی مشکل تھی، اور اس وقت جو دشمنان اسلام مسلمانوں کے درمیان مختلف قسم کے اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ذرا ذرا کی بات پر مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، ان حالات میں یہ اور زیادہ مشکل ہے. چنانچہ ویسے ہی پورے سلسلہ سیرت کے حوالے سے بھی یہ گزارش ہوتی رہی کہ تقریر تحریر کا بدل نہیں، کتنی ہی تفصیلات آ جائے پھر بھی بہت سارے واقعات سر کرنا پڑتے ہیں، لیکن خاص واقعہ غدیر قم کے حوالے سے تو یہ خصوصی درخواست کرنا پڑے گی کہ اگر حقیقتاً اس واقعے کی تمام تفصیلات کو سمجھنا تو یقیناً کتنی ہی تفصیل سے تقریر کیوں نہ کی جائے، کچھ واقعات ہمیشہ چھوڑ دینا پڑتے ہیں اور وہ معمولی واقعات نہیں. حتیٰ یہ کہ واقعہ غدیر کے آغاز سے پہلے، یعنی آخری حج کے اختتام کے فوراً بعد، ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک گروہ کا نام ہم نے اصحاب صحیفہ رکھا، اور وہ خطبہ غدیر کے حوالے سے اس کا اشارہ پچھلی تقریر میں آ چکا. اور واقعہ غدیر کے فوراً بعد جو دو تین منصوبے بنائے گئے، جن میں سے ایک کا بیان تو پھر بھی میں آئندہ کسی تقریر میں کر دوں گا اشارتاً، وہ پیغمبر کی سواری کے جانور کو بھڑکا کر پیغمبر کو شہید کرنے کا، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک دو باتیں اور ہوئی. تو خلاصہ یہ ہے شروع کی اس تنقید کا کہ واقعات اپنی تمام تر تفصیل کے ساتھ بیان نہیں ہو پائے. دوسری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا ابتدائی حصہ، آج کی تقریر کا تھوڑا سا ابتدائی حصہ بوجھل رہے گا، لیکن تیسری خوشخبری یہ ہے کہ آج کی تقریر مختصر رہے گی گزشتہ منگل کی کوتاہی کا ازالہ کر دیں، جو گزشتہ منگل کو بیان بہت لمبا کرنا پڑا تھا. آئیے ان تین تمہیدی باتوں کے بعد پہلے تو قرآن کریم کی ان چار آیتوں کا ترجمہ پڑھ دیا جائے کہ جو اسی ترتیب کے ساتھ واقعہ غدیر قم کی آیتیں. سورہ علم نشرح: وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. زیر و زبر کے اختلاف کے ساتھ اعلان یہ ہے کہ اے حبیب، جب تم اپنی رسالت کی ان تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤ تو اپنا جانشین مقرر کرو اور اپنے پروردگار کی طرف واپسی کے لیے رغبت ظاہر کرو، یعنی تیار ہو جاؤ. دوسری آیت سورہ مائدہ کی: کہ اے حبیب، اب پہنچا دو وہ حکم جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا، اور اگر تم نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت کو انجام نہیں دیا اور اللہ تمہیں انسانوں سے محفوظ رکھے گا. ہماری تفاصیل کے اعتبار سے بھی اور خود خطبہ غدیر قم کی گواہی بھی ہے کہ تین مرتبہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی اور پھر چوتھی بار میدان غدیر میں نازل ہوئی. تیسری آیت جو واقعہ غدیر سے فوراً بات کی, یہ آیت واقعہ غدیر سے تھوڑا پہلے تھی, یعنی جس آیت کی بنا پر رسول کو سواری روکنا پڑی وہ یہ تھی, اور اس کے بعد غدیر قم کے بعد کی آیت, بلکہ پوری آیت تو اس طرح پڑھی جائے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کہ آج کا دن وہ ہے کہ کافر تمہارے دین کے بارے میں مایوس ہو گئے, بس خبردار ان لوگوں سے نہ ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا, آج کے دن میں نے دین کو کامل کیا, نعمتوں کو تمام کیا, اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا. اور آخری آیت جہاں پہ واقعہ غدیر اپنے اختتام کو پہنچتا, یہ آیت خود ایک اصول بھی بناتی جس اصول کو اس کے بعد بھی ہم نے بار بار اپنی آنکھوں سے دیکھا. آخری آیت سورہ معارج کی, سَأَلَا سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ. ایک آدمی ترجمہ کر رہا ہوں, سَأَلَا سَائِلٌ, ایک سائل نے سوال کیا, بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ, ایسے عذاب کا جو کافرین کے لیے واقع ہوتا, ولیس لہ دافع, اور اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں, من اللہ ذی المعارج, یہ عذاب آتا ہے اس پروردگار سے جو بلند رتبے رکھتا ہے. یہ آخری آیت جس سے ایک اصول بنا کہ غدیر قم کے حوالے سے اللہ کا عذاب اس دنیا میں بھی آ جاتا. چنانچہ کچھ لوگ اندھے بھی ہوئے, کچھ لوگ برف کے مریض بھی ہوئے, اور کچھ لوگ ان کا ذہن جواب دے گیا, مجنون و پاگل بھی ہوئے. البتہ یہ سب ابھی ترتیب کے ساتھ آ رہا ہے مختصر کر کے, کیوں یہ بھی میں نے بار بار غور کیا کہ اس پورے واقعے سوائے خطبہ غدیر کے باقی ساری چیزیں زیادہ تفصیل کے ساتھ مومنین کرام کو معلوم, جب سے ہوش سنبھالا, جب سے کانوں نے سننا شروع کیا, جب سے ذہن نے چیزوں کو درک کرنا شروع کیا, پورا واقعہ غدیر ہر آدمی سنتا. لیکن یہ صرف آیتوں کا ترجمہ تھا جو میری مجبوری تھی, اس کا ترجمہ ضروری. اب آئیے واقعے کے اس مرحلے سے پہلے جو گزشتہ منگل تک پہنچا ہے, ذرا سی اعداد و شمار کی خشکی, جو تقریر کا ابتدائی حصہ بوجھلتا وہ اس لیے ذرا سی اعداد و شمار کی خشکی, اور وہ خشکی یہ ہے, اعداد و شمار کی بحث یہ کہ اس واقعہ غدیر قم کے گواہ تو 125,000 سے 140,000 تک بتائے گئے جو اس مجمع میں موجود ہیں, لیکن ان میں سے 110 صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کی روایت پورے سلسلہ سند کے ساتھ کتابوں میں آئی. 110 صحابہ نے کوئی روایت نقل کی, یہ چیلنج کے انداز سے کہتا ہوں کہ تاریخ اسلام کا کوئی واقعہ نہیں, چاہے اعلان رسالت کا واقعہ ہو, چاہے معراج کا واقعہ ہو, چاہے شب ہجرت کا, یعنی ہجرت کا تذکرہ ہو, شب ہجرت بھی تو ان چیزوں میں سے ایک ہے جنہیں چھپانا ضروری ہے, مگر واقعہ ہجرت ہو, چاہے بدر و احد, خندق و خیبر, فتح مکہ اور تبوک کے واقعات, 110 اصحاب رسول کی حدیث ہمارے پاس کسی اور موضوع پہ نہیں, 84 تابعین. دیکھیے حدیث کی اہمیت اس سے بھی بڑھتی جاتی کہ پہلی نسل کے بعد دوسری نسل میں کتنے لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا. دوسری نسل کا نام ہے تابعین, 84 تابعین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا. 307 علماء اسلام نے اپنی مختلف کتابوں میں اس واقعہ غدیر کو نقل کیا. اور چوتھی اور آخری بات, پہلی آیت کو چھوڑ باقی تینوں آیتیں قرآن میں جہاں پہ آئیں تو تفاسیر قرآن کا موضوع بنا ہے واقعہ غدیر. اس پہلی آیت کو چھوڑ دیجئے, سورہ علم نشرہ آیہ بلغ ما انزل الیہ, عالم اسلام کے 30 مفسرین اس آیت کی یہی تفسیر لکھی کہ یہ واقعہ غدیر کے موقع سے نازل. دوسری آیت الیوم اکملت لکم دینکم, اس آیت کے بارے میں 23 یعنی 23 مفسرین گواہی دے رہے ہیں کہ یہ میدان غدیر کی آیت ہے. اور تیسری آیت جو آیہ سأل سائل بعذاب واقع, اس کے حوالے سے ہمارے پاس 30 مفسرین کا یہ قول موجود ہے. تو 29 جمع 23 جمع 30، دوسری آیت کے بارے میں 29، تیسری آیت کے بارے میں 23 اور آخری آیت کے بارے میں 30 مفسرین. تو یہ پورا کا پورا عدد یہ بنا کہ 110 صحابہ کرام، 84 تابعین عظام اور 29 جمع 23 جمع 30 مفسرین کرام اور 360 علماء اسلام. عالم اسلام کی پہلی کتاب سے لے کے 14 صدی تک کے علماء، یعنی واقعہ مسلسل، اس سے بیان میں کہیں پہ کوئی خلا یا غیب واقع نہیں ہو رہا. اچھا مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے ایک آدھ مرتبہ کچھ اور ایسے واقعات آئے تو میں نے کچھ حوالے بھی دے دیے، لیکن یہاں 360 کتابیں اور جیسا کہ آپ نے اندازہ لگایا تقریباً 85 سے زیادہ تفسیریں اور 110 سے زیادہ راوی، پہلے راوی جو براہ راست واقعے کے اندر موجود، یعنی جن کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، جو خود سن رہے ہیں. لیکن ان میں سے سب کا بیان تو ناممکن، مختصر کر کے بھی میں اس لیے بیان نہیں کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ چیز تقریر میں اتنا لطف نہیں دیتی. اب اگر میں اس کے بعد خالی صفحات، صفحہ نمبر، جلد نمبر کتابوں کے نام پڑھنے لگوں، اور دوسری بات یہ کہ کیوں ہمارے پاس اس عنوان پر بہترین کتابیں بھی موجود ہیں. کون سا عنوان؟ جس میں فقط 23 سے 20 ہیں. مثلاً سرکار ناصر الملت علی اللہ مقامہ اور ان کے والد مرحوم فردوس مآب سید حامد حسین، جن کے بارے میں تمام نجف اور تمام حوزہ علمیہ نے کہا کہ ایسی کتاب لکھی جائے کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں ایسی کتاب نہیں لکھی. ان کی کتاب جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ ہے ابقات الانوار، فارسی میں ہے. اس کتاب کا موضوع تحفہ اثنا عشریہ کا وہ باب ہے کہ جس باب مؤلف نے ان تمام حدیثوں کا انکار کیا ہے جو مولا کی شان میں نازل ہوئی، مگر خاص طور پہ 12 حدیث کہا ہے کہ یہ حدیثیں غلط کہا جاتا ہے، یہ نازل نہیں ہوئی. حدیث نور اسی میں ہے، حدیث غدیر اسی میں ہے، حدیث سفینہ نور اسی میں ہے. تو آپ ایک ایک حدیث پر ایک ایک کتاب لکھی، چنانچہ 4 حدیثوں کو باپ نے اور باقی حدیثوں کو بیٹے نے مکمل کیا. عوامی اعتبار سے بیٹے کی شہرت زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کا زمانہ بہت قریب کا زمانہ ہے، 1943 میں انتقال کیا. تو ابقات الانوار 1000 صفحے سے زیادہ کی کتاب، جس میں فقط غدیر خم کی حدیث کے حوالے جمع کیے گئے. مگر علماء کے لیے بھی یہ کتاب بعض اوقات بہت بھاری ہو جاتی ہے، تو عوام کے لیے تو اور مشکل ہے. لیکن عربی زبان میں اسی دور علامہ سید محسن امین العاملی تقریباً 25 سال کی ریسرچ کے بعد، لبنان سے تعلق تھا لیکن لبنان اور عراق اور ایران سے لے کے ہندوستان میں حیدرآباد دکن تک کی لائبریریوں کی خاص شانی، اور ایک ایک حوالے کے لیے 6-6 مہینے ایک ایک لائبریری میں گزارے. چنانچہ 25 سال کی محنت کے بعد 10,000 صفحات سے مشتمل کتاب لکھی الغدیر، 20 جلدیں ہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق فقط 11 جلدیں اس کی چھپی. فقط نہیں، 11 بھی بہت بڑی چیز، لیکن اس کتاب کے اندر 110 صحابہ کرام، 84 تابعین، 360 علماء اسلام اور تقریباً 81 مفسرین، اور اس کے بعد ایک آخری موضوع اور عربی زبان کے صدر اول سے آج تک کے شہرا جن کے کلام میں غدیر کا تذکرہ ہے. البتہ عربی میں بھی کتاب ہے اور بڑی ضخیم ہے، پھر اس کی پہلی جلد کا اردو میں ترجمہ چھپ چکا خلاصہ کر کے، اس کے اندر آپ کو ساری تیار فہرستیں مل جائیں گی. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنی تقریر میں یہ حوالے نہیں لانا چاہتا ہوں، اور اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی ضروری کتاب ہے جو ہر گھر میں ہونا چاہیے، کہ جیسے لغت، مفاتیح الجنا یا توبیح المسائل. البتہ یہ کتاب تو عربی کتاب الغدیر کی 11 میں سے پہلی جلد کا خلاصہ ہے، لیکن اردو میں ایک ایسی کتاب خود سے بھی لکھی گئی کہ واقعاً اس کی قدر و قیمت لوگوں نے آج کے دور میں بھلا دی. مرحوم آغا سلطان مرزا کی البلاغ المبین، البلاغ المبین میں غدیر کے علاوہ بھی جو حدیثیں ہیں ان کے حوالے جمع کیے گئے. یہ بڑا محنت کا کام ہے لیکن بہت ضروری کام ہے، کبھی ضرورت نہ پڑے نہ پڑے دستان نہ پڑے، اور کبھی اچانک کوئی آدمی پوچھ رہے کہ تم اتنا غدیر غدیر کرتے بتاؤ یہ لکھا کہاں پہ، تو اتنے مشہور واقعے کا ایک حوالہ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی. البلاغ المبین تو وہ کتاب کہ اگر کہ ذرا مہنگی ہے لیکن گھر میں رہے تو نسلوں تک کام آ سکتی. یہ ہو گئے سارے حوالے جس کی وجہ سے اب میں اپنے موضوع کو بدل رہا ہوں, یعنی اپنے آپ کو ذرا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے یہ سارے حوالے تقریر میں دہرانے کی ضرورت نہیں, زبانی کسی کو یاد نہیں ہوتی. اگر یہ کتابیں نہ ہوتی, کون سی کتابیں جن میں فقط فہرست ہی ہوئی, تو پھر یہ سارا مجھے ایک ہفتے رٹ کر آج آپ کو سنانا پڑتا, یہ میری محنت بھی بچ گئی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہر دور میں ہمارے علماء غدیر کے حوالے سے معرفت العرا کتاب لکھتی, لیکن اب خلاصہ بنا عربی میں الغدیر 11 جلد, فارسی میں اوقات الانوار کا کیا کہنا اس کا, اور اردو میں البلاغ المبین. لیکن علماء اسلام کی نگاہ واقعہ غدیر کے حوالے کتنے زیادہ تھے کہ ابو حامد غزالی کے استاد جو امام الحرمین ابو المعالی کہلاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, یہ پورا واقعہ آپ کو الغدیر کے پہلے جلد میں مل جائے گا, چاہے اردو خلاصہ پڑھیں چاہے اصل عربی پڑھیں. وہ لکھتے ہیں کہ مجھے بغداد ایک صحافی کے ہاتھ غدیر کے حوالے سے ایک کتاب نظر آئی, مومن کی نہیں, اس کی 28 جلد تھی اور اس کے اوپر پرورق سے لکھا تھا کہ اب اس کے بعد اس کی 29 جلد بھی چھپنے جا رہی ہے, اور اس کے اندر کتاب کے مؤلف برادران اسلام کے مختلف راویوں کے حوالے سے فقط غدیر کے ماخذ اور مصادر جمع کیے تھے. 28 جلدیں دیکھی جا چکی ہیں, 29 چھپ رہی ہیں, اور یہ غیر شیعہ کتاب. تو خلاصہ یہ کہ واقعہ تو اتنا مشہور کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شبلی نعمانی جیسا انسان بھی جو ہر اس واقعے کو نظر انداز کر دینے سے عادی, لیکن اس واقعے کو نظر انداز نہ کر سکے, اگر اس کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے فقط 11 سطروں میں پورا واقعہ لکھ کے آگے بڑھ گئے, اور اس کے اندر بھی آخری 2 سطروں میں سوال کر کے آگے بڑھ گئے. واقعہ لکھا کہ چلتے چلتے یہ قافلہ پہنچا, پیغمبر نے خطبہ دیا جس میں یہ کہا من کنت مولا فاز علی مولا اللہم وال من والا ہو واد من آدا, اور پھر پیغمبر آگے بڑھ گئے, ترجمہ بھی لکھا کہ جس سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے والی سے محبت کرے محبت, اور اس کے بعد پیغمبر آگے بڑھ گئے, اور سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول کو آ کر یہاں رخ سے یہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو سوال کر کے 11 سطروں میں اس واقعے کو مکمل کیا, اس طرح مکمل کیا کہ آخری جملہ لکھ اس واقعے کو اور زیادہ پورا اسرار بنا دے. مگر ہمت ان میں بھی یہ نہ ہوئی کہ واقعے کا ذکر ہی نہ کر سکے. کون بھارت کون پکڑتا ہے کسی, اتنا مشہور اتنا معتبر اب سند کے اعتبار سے اتنا مسلسل واقعہ, یہ تو تھے آج کی تقریر کا پہلا حصہ جس میں کچھ حوالے تھے, اس کو بھی میں نے خاصا آسان کرنا چاہا کچھ تاریخ کچھ کتابوں کی دلچسپی بتا کر, لیکن بہرحال تھوڑا سا نئے آدمی کے لیے تو یہ موضوع مشکل ہے. آئیے یہ جملہ کہنے کے بعد کہ 110 صحابہ کرام کے نام اور مختصر حالات دیکھنا, 84 تابعین کے نام دیکھنا, 360 علماء اسلام کے نام اور ان کی کتابوں کے نام دیکھنا, 29 جمع 23 جمع 30 مفسرین اور ان کی تفاسیر کے نام دیکھنا, تو خلاصۃ الغدیر نامی کتاب لے لیجیے گا, اس کے اندر کچھ لمبے چوڑے مضمون نہیں ہے, فقط لسٹیں, یہ ساری فہرستیں اس کے اندر بنی ہوئی, اور اسی کے شروع وہ خطبہ غدیر بھی ہے کہ جو گزشتہ تقریر میں آپ نے سن لیا. البتہ وہ واقعات جو حالات کی وجہ سے مجھے بھی ترک کرنا پڑ رہے ہیں اور ان تمام کتاب والوں نے ترک کیے, اگر آپ کہیں کہ پھر وہ کہاں سے ملے, اگر کوئی سوال کرے کہ ہمیں حوالوں سے اتنی غرض نہیں, ہمارا تو یقین کامل ہے اس واقعے پر, مگر مجھے تھا کہ اس واقعے سے پہلے بھی ایک مکے کے اندر ایک واقعہ پیش آئے جس کی وجہ سے تحریر کی صورت میں کچھ منصوبے بنائے گئے. یہ آپ کو علامہ مجلسی کی حیات القلوب کی جلد 2 میں مل جائے, آمدم پر کرے مطلب, اگر کہ ابھی تک بھی میں مطلب پر تھا لیکن اب براہ راست تاریخی واقعے کا بیان کرتے ہوئے تقریر کو آگے بڑھانا. ہاں صرف ایک چیز یہاں پہ رہی جا رہی ہے, اگر کہ 2 چیزیں رہی جا رہی ہیں مگر دوسری چیز پہ دلچسپ بات ہے وہ آگے آ جائے گی. آخری چیز یہ حوالوں کے چکر, وہ یہ کہ جب اتنے سارے حوالوں کے بعد یہ تو ممکن نہ ہو سکا ذرا سے بھی دیانتدار آدمی کے لیے کہ واقعے کا انکار کرے, جس کے پاس 1% دیانت اور 99% خیانت, اس کے لیے ممکن نہ ہو سکا کہ اس کا انکار کرے. تو اب پھر کیا طریقہ اختیار کیا گیا جو آپ ممبر سے سنتے ہیں, یعنی حدیث کے الفاظ کو بدل دیا گیا, الفاظ وہی رکھے معنی کو بدل دیا گیا. من کنت مولا فہذا علی مولا, اس کے اندر ایک لفظ مولا ایسا نظر آ گیا کہ کہا کہ چلو ہم سند کے اعتبار سے راویوں کے اعتبار سے اس کا انکار نہ کر پائے تو متن کے اعتبار سے انکار کر دو, مولا کے معنی ہی ایسے بنا دو کہ جس مقصد سے رسول غدیر کے تپتے ہوئے میدان دوپہر کے وقت کو خطبہ دیا اور اپنے وصال سے چند دن پہلے کاغذ و قلم منگوا کے اس کو لکھنا دیا, غدیر خم کو باقاعدہ تحریر کی شکل میں لانا اس واقعے کا نام, تو اب اس کے مطلب کو بدل دیا جائے سنا کہ مولا کے معنی بدل دی. اور یہاں ہمیں بھی نہیں پتا کہ پروردگار کی کیا مسئلہ ہے, لفظ مولا استعمال کیا, لفظ مولا عربی زبان کا وہ لفظ جس کے کم سے کم 27 معنی, تو ہم جیسے عربی سے نابلد اور جاہل طالب علم بھی جانتے ہیں, عربی پر ریسرچ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس کے معنی 70 پہنچ گئے. 27 معنی تو ہم لوگوں کے بھی جو ابھی مدرسے میں الف بے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے علم میں بھی آ جاتے ہیں, اور 27 معنوں میں غضب یہ کہ بہت سے معنی ایسے ہیں جو آپس میں متضاد ہیں, الگ الگ معنی بھی ہو تو چل جاتا, جیسے لفظ عین کی عربی میں 70 معنی, آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں, سورج کو بھی عین کہتے ہیں, پانی کے چشمے کو بھی عین کہتے ہیں, گھٹنے کو بھی عین کہتے ہیں, عین مال کو بھی عین کہتے ہیں, جاسوس کو بھی عین, لیکن الگ الگ معنی. مولا کے 27 معنی جو بہت مشہور ہیں وہ نہ صرف یہ کہ الگ ہیں بلکہ بعد آپس میں ٹکرا رہے ہیں, آقا کا نام بھی عربی میں مولا ہے, اس کے غلام کا نام بھی مولا ہے, آقا اور غلام جو بالکل ضد والے معنی, غلام کو آزاد کرنے والے کا نام بھی مولا ہے, جس غلام کو آزادی مل جائے اس کا نام بھی مولا ہے. واقعات کربلا میں اکثر آتا ہے جان مولا ابو ذر, اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ جان ابو ذر کا غلام, یہ بھی اور یہ بھی ہے کہ جان ابو ذر کا آزاد کردہ غلام, مگر مسئلہ میراث میں آتا ہے کہ غلام مر جائے تو اس کے مولا کو میراث ملے گا. لفظ مولا غلام کا نام بھی ہے جو مرتے دم تک آزاد نہیں ہوا, آقا کا نام, لفظ مولا اس غلام کا نام بھی ہے جو آزاد ہوا, اور لفظ مولا اس کے آقا کا نام بھی ہے جس نے اپنے غلام کو آزاد کیا. اس کے معنی شروع ہوتے ہیں, لفظ مولا اللہ کو بھی کہتے ہیں, لفظ مولا بندے کو بھی کہتے ہیں, لفظ مولا دوست کو بھی کہتے ہیں, پڑوسی کو بھی کہتے ہیں, رشتے دار کو بھی کہتے ہیں, چچا کا نام بھی مولا ہے, چچا کے بیٹے کا نام بھی مولا, غرض یہ کہ 27 معنی لے. اب غدیر خم کی حدیث میں مولا کس معنوں میں استعمال ہوا اتنا مشکل بھی نہیں, تین وجوہات کی بنا پر, لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ سارا ممبروں کا موضوع, میری تقریر میں یہ چیزیں اس وقت تفصیل سے نہیں آنا چاہیے, لیکن واقعہ بیان ہو رہا ہے تو بس یہ آخری زحمت. لفظ مولا 27 معنی رکھنے کے بعد, اور 27 بھی ایسے معنی کہ جن میں سب ایک دوسرے سے نہ ٹکرا رہے, کبھی ایک بڑی تعداد آپس میں ٹکرا رہی, پھر بھی تین چیزیں لفظ مولا کے خاصے مفہوم کو واقع کر دیتی ہیں. نعوذ باللہ, یہ میں بہت گھونڈی مثال دینے جا رہا ہوں لیکن بات یہاں سے شروع کرتا ہوں, وہ یہ کہ بچوں کے امتحان میں کبھی کبھار ایک سوال یہ آتا ہے فل ان دا بلینک, ایک جملہ لکھتے ہیں جس میں خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں, آگے اس کے بعد تین چار لفظ ہوتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھری, یہ تو گھونڈی مثال نہیں ہے, یہ بات دوسری مثال اسی سے ملے گی. معمے کے سپنے, بعض فلمی رسالوں کے معمے کے انعام سے لاکھوں میں پہنچ جاتے ہیں, اس میں بھی کیا ہوتا کہ ایک جملہ ہے آپ کو دیکھنا ہے یہاں پر کون سا لفظ صرف بیٹھا, تین چار لفظ آگے ہوتے ہیں اس میں سے کون سا لفظ ایسا ہے جو اس جملے میں بالکل صحیح بیٹھا. مثلا خالی جگہوں کے بغیر آج کل زندگی نہیں گزر سکتی, یہاں پہ بیوی صحیح ہے تو ٹی وی صحیح, اب یہ جو اکثر معاملے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا یہی تو ہوتا ہے, بیوی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی تو ٹی وی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی, لیکن یہ والا جو جن کو اس کی عادت, تیسرا طریقہ یہی, تین ایسی گواہیاں جو بتا رہی ہیں کہ لفظ مولا کے معنی کیا, 27 معنی صحیح لیکن بتا رہے ہیں. پہلی گواہی یہ کہ من کن تو مولا بہاد علی مولا, یہ مولا کا لفظ سمجھیے خالی جگہ, 27 میں سے کون سے معنی یہاں پہ بالکل صحیح محسوس ہو رہے ہیں, یہ غدیر کتاب کی پہلی جلد یہ انہوں نے کوشش بھی کی, یعنی بڑی اچھی کوشش, شخصیت ایسی کہ مراجعہ ان کا احترام کرے, میرا لفظ ان کی توہین بن رہا, تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہم لیتے ہیں, من کن تو مولا فعلی مولا فہاد علی مولا, یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں جگہ لفظ مولا خالی ہے, اور مولا کے 27 معنی انہوں نے لکھے سامنے, ایک ایک لفظ سے یہاں پہ چیک کرنے کی کوشش کی, میں جس کا خدا ہوں علی اس کا خدا, ایک مولا کے معنی رب پالنے والے, یہ معنی نہیں, ایک معنی مثلا چچا, میں جس کا چچا ہوں علی اس کے چچا, یہ معنی بھی یہاں پہ بالکل سیاق و سباق کے خلاف ہو گئے, میں جس کا غلام اس طرح, میں جس کا پڑوسی ہوں, میں جس کا حمایتی ہوں, اس کے بعد 27 کے 27 معنی رکھے. بالکل جیسے محمد حل کرتے وقت آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بیوی رکھیں تو جملہ صحیح ہے کہ ٹی وی رکھیں تو جملہ صحیح ہے یا ٹی وی رکھیں تو جملہ صحیح ہے. مگر اسی انداز سے واپس 10 منٹ یا 7-8 منٹ آپ لگائیں گے سمجھ میں آ جائے گی. کتاب کا حوالہ بھی دیا, سارے معنی بھی لکھے اور طریقہ کار بھی لکھا کہ کس طرح سے انہوں نے یہ فرض کیا ہے کہ جیسے حدیث غدیر لفظ مولا کی جگہ خالی کر رہا اور 27 معنی ایک ایک کر کے یہاں لگا رہے ہیں, بہترین انداز ہے, بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اور دوسری بے چیز جس سے اور واضح ہو رہا کہ جو شبلی نے ترجمہ کر دیا جس سے میں محبت کرتا ہوں, اعلان محبت کے لیے مجمع دوپہر کے 12 بجے رکوانا, جبکہ یہ مجمع پیغمبر کے ساتھ ایک ہفتہ مکہ میں رہ چکا ہے. نیا مجمع نہیں, سارا پرانا مجمع, ہزاروں مواقع. تو یہ قرینہ بنتا ہے کہ کوئی خاص بات ہوگی, خالی محبت کا اعلان نہیں. اور تیسری چیز جس سے مزید یہ مسئلہ واضح ہو رہا وہ یہ کہ پیغمبر نے اپنے خطبے کے بعد اور بیعت شروع کرانے سے پہلے یہ اعلان بھی کیا کہ آلس کو دیکھو, کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں. یہ جملہ محبت کے حوالے سے نہیں آتا, اسی حوالے سے آتا ہے کہ کسی کو دوسرے سے حق دلوانا ہو. یہ ابھی تھوڑی سی تفصیل آ رہی. تو پیغمبر کا خطبے کے بعد اور بیعت شروع کرانے سے پہلے کا یہ اعلان, یہ تین چیزیں تو بہت معمولی آسان تھی, لمحوں میں بیان کر دینے والی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے علماء اور ذاکرین کی 1400 سال سے ممبر کی محنت جو لفظ مولا کو سمجھانے میں آتی ہے, یہ تین باتیں ہوں گی. واقعہ ختم ہونے کے بعد دو باتیں اور ہمارے سامنے آ گئی, جن میں سے ایک اس مولا کی وضاحت ہے, دوسری بھی مانی. حارث ابن نعمان فہری کا اعتراف کہ اس نے لفظ مولا کے کیا معنی سمجھے اور پیغمبر کا اس کے معنی پر تصدیق کرنا کہ تم نے صحیح معنی سمجھے, وہ تو ہر ایک کو واقعہ بھی پتا نہیں بھی پتا تب بھی آنے والا. اور پانچویں چیز اہل بیت کا استدلال اس واقعے پر جس میں اس کا انکار کرنے والوں کو بد دعائیں دیں گے. باقاعدہ ایک فہرست یہ بھی ملا لیجیے گا اور یہ آپ کو ان کتابوں میں مل جائے گی. میں نے اب تک 4 فہرستیں بتائیں, 110 راوی, 84 تابعی, 307 علماء اور ان کی کتابیں تقریباً 85 مفسرین. 2 فہرستیں اور آتی ہیں. پانچویں فہرست یہ آتی ہے کن کن لوگوں کو بد دعا دی گئی جو غدیر خون میں تھے اور بعد میں انکار کر دیا اس روایت کے بارے میں. کچھ نے صاف انکار کر دیا, کچھ نے وہی بہانہ بنا دیا میں بھول گیا. یہ پانچویں فہرست ہے کہ کتنے لوگ. اور چھٹی اور آخری فہرست یہ کہ خود اہل بیت اطہار حدیث من کنتو واقعہ غدیر کے بعد کتنی جگہوں پر اپنے حق کے طور پہ پیش کیا. خود مولا کے کئی واقعات ملتے ہیں, شہزادی کا واقعہ ملتا ہے, حسنین کے واقعات ملتے ہیں, یعنی امام حسن کا الگ, امام حسین کا الگ, اور اس خاندان کے بڑے داماد عبداللہ ابن جعفر طیار. یہ پوری ایک فہرست, جتنی باتیں میں نے اب تک بتائی یہ سب کی سب آپ کو ایک کتاب میں مل جائیں گے. آپ کو ادھر ادھر دوسرے حوالے تلاش کرنے یا واقعات ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. البتہ اب میں براہ راست واقعات شروع کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا تھا نا تقریر کا پہلا حصہ بوجھل, وہ تو کہیے کہ پھر بھی میں نے کچھ چیزوں سے آپ کو بچا لیا, یعنی میں نے خود بھی اپنے آپ کو اس محنت سے بچایا. ورنہ اصول تو یہ ہے کہ 307 میں سے کم از کم 20-25 کتابیں اور ان کے صفحہ نمبر سنا تھا. تو کیا حالت ہوتی آپ, اتنی سی بات نہیں, میں آپ کی حالت دیکھ رہا ہوں. 110 میں سے 15-20 راویوں کے نام تو لے لیتا, 84 تابعین میں سے 10-12 کا نام تو آ جاتا, لیکن وہ سب میں نے چھوڑ دی اور اس اطمینان سے چھوڑا کہ آپ کو ایک مختصر سی کتاب, بلاغ المبین 1000 صفحے کی کتاب, اصل تو مزہ اس کتاب میں, البتہ 1000 صفحے غدیر خم پہ نہیں, ہر حدیث کو ملا کر, لیکن الغدیر کی پہلی جلد کا خلاصہ. اب آئیے یہ سارے حوالے ایک طرف, 110 صحابی, 84 تابعین, 29 جمع 23 جمع 30 مفسرین, 307 علماء اسلام, وہ واقعات وہ فہرست کہ کس کس کو بد دعا دی گئی اہل بیت کی طرف سے اس واقعے کا انکار کرنے پر, اور آخری جملہ یہ کہ اہل بیت میں سے کس کس نے اس واقعے کو اپنے حق کے طور سے پیش کیا. یہ سب سے بات اب مجھے آگے بڑھنا چاہیے, لیکن وقت ملا تو میں فقط اور فقط ایک روایت پیش کرتا ہوں. روایت نہیں, ایک سلسلہ سند. غدیر کا واقعہ آپ نے سنا, من کنت مولا بعض علی المولا, 110 طریقوں سے نقل ہوا, 110 صحابیوں نے الگ الگ بتایا, مگر اس میں سے ایک سلسلہ میرے اعتبار سے, یہ خاص میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں, خاصا برکت والا سلسلہ مجھے لگا. سنا کے اس سلسلے کو بیان کر کے پھر آخر میں وہی بات دوہرا تھا, بلکہ وہ پہلے ہی دوہرا تھا کہ اب روایت میں شک نہ رہا تو لفظ مولا میں شک ہوا، لیکن وہ شک بھی دور ہو گیا کن پانچ قرینوں کی مدد سے، مولا کے کون سے معنی فٹ ہو رہے ہیں. وقت اور ماحول دیکھیے کہ یہ اعلان کہاں کیا گیا. اس اعلان سے پہلے حلف تو اولا کا اعلان ہوا، اس کے بعد حارث ابن نعمان نے جو سمجھا اور پیغمبر نے تصدیق کی کہ تو نے صحیح سمجھا، اور جنہوں نے اس واقعے میں مولا ولایت یعنی امامت مراد نہیں لی ان کو کس انداز سے بدعا ملی. اب آئیے فقط اور فقط برکت کے اس من کن تو مولا سے 110 راوی بنا اہل بیت میں سے جس جس نے نقل کی ان میں سے ایک سلسلہ سند بیان کر دیا گیا. جیسے ہمارے یہاں ایک بڑی دلچسپ حدیث آتی اپنے راویوں کے ناموں سے سلسلہ تو ذہب، وہ حدیث کے جو آٹھویں امام نے ارشاد فرمایا تھا نیشاپور کہ من قال لا الہ الا اللہ فہو دخل فی حصنی وامن من عذاب، شہر نیشاپور میں آٹھویں امام کی حدیث کا اس کا سلسلہ بڑا دلچسپ، یعنی پورا سلسلہ معصومین کا آٹھویں نے اپنے معصوم بابا ساتویں اور انہوں نے اپنے معصوم بابا یہاں تک کہ جبرائیل سے اللہ تک بات پہنچی. حدیث غزیر کا ایک سلسلہ یہ بھی، وہ سلسلہ یہ کہ ایک فاطمہ اپنی پھوپھی سے روایت نقل کی جن کا نام بھی فاطمہ، اور ان پھوپھی نے اپنی پھوپھی سے روایت نقل کی جن کا نام بھی فاطمہ، اور ان پھوپھی نے اپنی پھوپھی سے روایت نقل کی جن کا نام بھی فاطمہ، اور ان پھوپھی نے اپنی پھوپھی سے روایت نقل کی جن کا نام فاطمہ، اور ان پھوپھی نے اپنی پھوپھی سے روایت نقل کی جن کا نام ام کلثوم، اور شہزادی ام کلثوم نے اپنی مادر گرامی سے روایت نقل کی جن کا نام بھی فاطمہ. یہ حدیث حدیث فواطم کہلاتی، یعنی اس حدیث میں 6 خواتین آئی، پوری روایت عورتوں کی روایت، مگر ایک ہماری عورتوں کی روایت ہوتی کہ یہ لفظ سنتے ہی کہ فلاں روایت عورتوں کی، ہم کہتے ہیں چھوڑ پھر تو سوائے غلط غلط باتوں کے کچھ نہ ہو. اور یہ خاندان اہل بیت کی وہ سیدانیاں کہ 6 سیدانیاں ہیں جن میں سے ہر ایک اپنی بزرگ سیدانی سے روایت نقل کرتی، 6 میں سے 5 کے نام فاطمہ، فقط ایک ام کلثوم ہے کہ جن کا نام فاطمہ نہیں. اب اس میں بھی ایک ریسرچ مگر وہ کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں، کہا گیا کہ ام کلثوم کا نام بھی فاطمہ تو نیت ام کلثوم، یہ بھی ایک ہے کہ ام کلثوم عموماً نام نہیں ہوتا، کلثوم کی ماں یہ تو کنیت، نام شاید ان کا بھی فاطمہ. بہرحال یا تو 6 کے 6 اس کی راویاں سب عورتیں سیدانیاں، عام سیدانیاں بھی نہیں امام زادیاں، اور سب کے نام فاطمہ، اور اگر ام کلثوم کے بارے میں ہم اس قول کو نہ مانیں اور ان کا نام ام کلثوم ہی مانیں تو 6 میں سے 5 کا نام ہے فاطمہ. سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ سلسلہ شروع ہوتا کہ جب آٹھویں امام کی بیٹی جن کا نام فاطمہ ہے وہ کہتی کہ میں نے اپنی پھوپھی سے یہ روایت سنی، میں نے اپنی 3 پھوپھیوں سے یہ روایت سنی جن میں سے ایک پھوپھی وہی معصوم ہے، آٹھویں امام کی بہن اور پانچویں امام کی بیٹی، اور میں نے اپنی دوسری پھوپھی زینب سے بھی یہ روایت سنی، اور تیسری پھوپھی کا بھی نام لیا. دیکھ ہم سلسلہ روایت کو فواطم رکھتے ہیں، فواطم ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے فاطمہ کی جمع، کیونکہ اس میں اتنی ساری فاطمہیں آ رہی ہیں، ہر فاطمہ امام زادی. تو پہلی فاطمہ کے اس روایت کی آخری راویاں وہ ہیں نویں امام کی بہن اور آٹھویں امام کی بیٹی فاطمہ. فاطمہ بنت امام رضا کہتی کہ مجھ سے میری پھوپھی فاطمہ بنت امام موسی کاظم نے یہ ارشاد فرمایا جو معصومہ خم کے نام سے مشہور ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی یعنی اپنے بابا ساتویں امام کی بہن فاطمہ بنت امام صادق سے یہ سنا. یہ تیسری فاطمہ اس سلسلہ کلام میں آئی، وہ فرماتی کہ میں نے اپنی دادی پھوپھی یعنی چوتھے امام کی بیٹی فاطمہ سے یہ سنا. پانچویں امام کی بیٹی نے چھٹے امام کی بیٹی چوتھے امام کی بیٹی سے ہی سن رہی ہے، اور وہ جو چوتھے امام کی بیٹی ہیں فاطمہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی جناب فاطمہ کبرا سے یہ سنا. جناب فاطمہ کبرا امام مظلوم کی بیٹی، چوتھے امام کی بڑی بہن، چوتھے امام کی چھوٹی بہن علی اکبر کی بڑی بہن، وہ کہتی چوتھے امام کی بیٹی فاطمہ کہتی کہ میں نے اپنی پھوپھی سے سنا جو فاطمہ کبرا کے نام ہے. فاطمہ کبرا کہتی ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی ام کلثوم سے سنا، اور ام کلثوم کہتی ہیں کہ میں نے اپنی مادر گرامی سے سنا. تو آپ دیکھیے فاطمہ کا سلسلہ شروع ہوا نویں امام کی بہن سے لے کر، اصل پھوپھی پھوپھی ہیں، فقط ایک جگہ دادی پھوپھی آئی، اور یہ سلسلہ پہنچا شہزادی میں. البتہ شہزادی کا تذکرہ آ گیا اسی واقعے کے حوالے سے، جو فرماتی ہے کہ میرا عبد اس حوالے سے شہزادی نے دو تین خطبے دیے یہ صدق کا مطلب اس میں سے خطبے ام کلثوم فرماتی کہ میں نے اپنی مادر گرامی فاطمہ سے سنا یعنی رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کے انہوں مدینے والوں کو جمع کی اور کہا ان فیتم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ ان فیتم کیا تم لوگ بھول گئے میرے بابا رسول خدا کا قول من کنت مولا فہذا علی المولا تو یہ حدیث شہزادی فاطمہ بحیثیت حدیث نہیں پیش کی یہ بطور ایک احتجاج ایک حجت ایک مناظرے کے انداز پیش کی لیکن تصدیق کر کہ کیا تم لوگوں نے نہیں سنا میرے بابا کا قول اور یہ حدیث کب ہے غزیر قم کے تین مہینے کے اندر اندر شہزادی اس مجمع سے کہہ رہی ہیں جس کے ذہن میں واقعات تازہ تو 110 صحابہ تو الگ میں نے اس حدیث کو آج دوہرایا فقط یہ سلسلہ سند لیکن کتنا پاک و پاکیزہ سلسلہ سند اور اس سلسلہ سند نے کس طرح سے یہ واضح کر دیا کہ معصومین کے زمانے میں سب سے زیادہ حجاب کرنے والی امام سازیاں جو دین کے مسائل ہیں جو دین کے احکامات ہیں وہ کس طرح امت تک پہنچا رہے ہیں یہ حدیث ان تمام فاطمہ سے ہوتی ہوئی آخر ہم تک آئی کہ نہیں آئی یہ خود ایک دلیل کہ پردہ نشین حجاب والی وہ عورتیں جو امت کے لیے حجاب کے اعتبار سے بھی نمونے عمل اور گھر میں بیٹھنے کے اعتبار سے بھی نمونے عمل مگر نہ حجاب رکاوٹ بنا تبلیغ دین میں نہ گھر میں بیٹھنا رکاوٹ بنا احکام دین اس گھر میں بیٹھ کر اس سخت ترین حجاب کے ساتھ بھئی ہماری عورت تو شریعت کے مسئلے سے پورا فائدہ اٹھاتی یہ چہرہ کھولنا جائز ہے اگرچہ خلاف احتیاط ہے مگر بازاروں میں جانا جائز ہے اگرچہ واجب تو نہیں تو یہ تو وہ عورتیں تھیں جو گھر میں مکمل طور پہ رہتی پھر بھی احکام پہنچانے میں مسائل پہنچانے میں عقائد کو منتقل کرنے میں احادیث اور تاریخ میں انہوں نے اپنی ذمہ داری اس طریقے سے انجام دی کہ ہر امام کی بیٹی کا نام آگے یعنی ہر امام کی بیٹی اپنے زمانے میں ایک معلمہ آٹھویں امام کی بیٹی ہوگی ساتویں امام کی بیٹی ہوگی چھٹے امام کی بیٹی یہ چوتھے امام کی بیٹی یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی اس لیے کہ شہزادی نے بطور ایک احتجاج یہ کہا کہ تم قول رسول اللہ یا تم اتنے جلدی میرے بابا کا قول کھل گئے من کنت مولا فہذا علی المولا مگر یہ فطرہ من کنت مولا فہذا علی المولا یہ فطرہ ایک حصہ ہے اس طویل خطبہ غزیر قم کا جو شہزادی سے مدینے والے سے کہہ رہے کہ کیا تم یہ بھول گئے جو ہم نہیں بھولے مگر یہ ضرور ہے کہ ہم اس جملے سے پہلے والا پورا خطبہ بھول گئے سنا کسی وجہ ہمارے یہاں غزیر قم کا بھی اصل پیغام تو سمجھ لیا گیا جو اصل مگر جو ضمنی پیغام رسول نے دیے وہ لوگوں نے نہیں سمجھا جس کا ایک تذکرہ میں پچھلی تقریب میں کر چکا ہوں اور وہ یہ تذکرہ کہ سمجھا یہ گیا کہ غزیر میں نہ نماز کی بات ہوئی نہ روزے کی بات ہوئی نہ حلال حرام کی بات ہوئی تفصیل آ چکی ہے اس کی تکرار نہیں کر رہا اور آج ایک آخری بات بھی بتا دوں جو جملہ یہ آیا نا کہ شہزادی ان سے کہہ رہے اگر کہ وہ زیادہ ضروری کیونکہ وہ تو اصل پیغام کو ہی بھول گئے ہم اصل پیغام کو نہیں بھولے لیکن بہرحال کچھ چیزیں ہم بھی بھول گئے اور دوسری جو چیز ہم بھول گئے دوسری جو چیز ہم لوگ بھول گئے وہ کیا بھول گئے وہ یہ بھول گئے کہ حدیث کے اندر وہ لفظ آیا جو پوری کوشش ہے شبلی نعمانی کہ کسی طرح وہ لفظ فٹ آ جائے اور ہمارے علماء اعلام کی 1400 سال کی زحمتیں اور محنتیں کہ وہ لفظ جو تم لا رہے ہو وہ حدیث غزیر میں نہیں اور آج کے مومن دشمنان اہل بیت کا پسندیدہ لفظ حدیث میں شامل کر بہت عجیب جملہ کہہ رہا ہوں پوری تقریر جاتا ہے لیکن موضوع سے زیادہ ہٹے بغیر اب تو یہ تو بالکل موضوع 1400 سال سے جو خارش دشمنان اہل بیت کی کہ کاش غزیر قم جس کا انکار ممکن نہیں کم از کم اس کے معنی تو بدل دو صاحبان ایمان نے پتہ نہیں کس غلط فہمی میں دشمنوں کی اس خواہش کو قبول کر کہا اگر کہ ہمارے علماء اپنی گردنیں کٹوا دی غزیر کے معنی نہیں بدل رہے لیکن ہم ہیں بڑے سلو فصل ہم تمہاری خواہش میں غزیر کے معنی بدل رہے یعنی ایسے معنی آج ہم نے غزیر کے بنا لی کہ بقول دشمن اہل بیت کہ اگر یہی آپ کا عقیدہ ہے تو ہم نے اور آپ میں تو کوئی فرق ہی نہ رہا آج ہی ہم اور آپ چلے تھے عجیب بات ہے دنیا کو ہم سے ساری دشمنی ہے غزیر کے واقعے اگر ہم غزیر نہ مانیں نکال دے غزیر کسی کو ہم سے کوئی اختلاف تو گلے ملنے کو ہم سے تیار اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارا سارا ایمان جو ہے وہ غزیر میں چھپا گھونڈی مثال ہے لیکن ایک گھونڈی مثال اور سن لیجیے ہم کہانیوں میں پڑھتے ہیں کہ جادوگر کی جان توتے میں ہوتی
اب وہ طوطا پتہ نہیں کہاں کون سے باغ میں اور کون سی پہاڑی پہ ہوتا ہے, لیکن بہرحال جادوگر کی جان چھوڑتے ہیں. اس جادوگر کو ہزار دفعہ مار دو یہ مرے گا, کسی طریقے سے ہاتھ میں ڈال دو, تلوار سے کاٹ ڈالو, گولی مار دو, توپ سے منہ دوڑا دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جان اس میں نہیں, اس کی جان طوطے میں. اگر اسے ختم کرنا ہے نا تو جا کے اس طوطے کی گردن مڑو. اب پتا نہیں یہ کہانی والی بات کہاں صحیح, کمی صحیح ہو کہ نہ ہو, ہمارے اوپر پوری اتر گئی. ہماری جان ہمارے جسم میں نہیں, ہماری جان واقع ہے بنی میں. چنانچہ مومنین کی گردنیں کاٹی گئی, مومنین کو ہاتھ میں جلایا گیا, مومنین کے بچوں کے لاشیں گرائے گئے, کوئی فرق نہیں پڑا, ہم زندہ تھے, زندہ ہیں, زندہ رہیں. اس لیے کہ ہماری جان ہم میں آئی, ہماری جان قدیر میں. جب تک قدیر موجود, ہماری گردنیں بھی کاٹ دو تب بھی ہم زندہ, ہمارے بچوں کے لاشیں گرا دو ہم زندہ. لیکن ہماری جان قدیر میں, غدیر کو اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو ہم مر جائیں. اگر غدیر ختم ہو جاتا ہے نا, پھر کوئی ہمارے خلاف تلوار نہ چلائے, ہمارا وجود مٹ جائے. اگر غدیر کا واقعہ ختم ہو جاتا ہے, کوئی ہمیں آگ میں نہ جلائے, ہم ویسے ہی مر جائیں. تو واپس جس طرح سے پرانے زمانے کی جادوئی کہانیوں, جادوگر کی جان سوچے میں ہے, اس کو نقصان پہنچا یہ مرے گا, وہ بچاوا یہ کبھی نہیں مر سکتا. یہ اثر میں مسئلہ ہمارا, یہ رمز, یہ اشارہ, یہ ہماری طرف. غدیر اگر بچ گیا, غدیر محفوظ ہے, ہم کبھی نہیں مر سکتے. 1400 سال سے خون کی ندیاں باہر جا رہی ہیں, کیا فرق پڑا؟ اب اسی شان سے اور زیادہ چمک گئے, چمک گئے اور زیادہ ابھر گئے. اور اگر کسی طرح سے غدیر کو نکال لو اسلام میں, ہم فوراً مر جائیں. تو غدیر ہماری جان. جادوگر طوطے کی بڑی حفاظت کرتا, اپنی اتنی حفاظت نہیں کرتا, کیونکہ پتا ہے کہ میں تو مر ہی نہیں سکتا. ہمیں بھی غدیر کی اتنی ہی حفاظت کرنا, بلکہ اس سے زیادہ. اب اگر کہانیاں آپ نے پڑھی, ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں آپ جادو کی کہانیاں پڑھنا بھوک چھوڑ چکے ہیں, تو آپ طوطے کی حفاظت ہوگی. وہ ایک باغ میں ہے, اس کے اوپر چن پہرا دے رہا, وہ باغ بھی ایسے پہاڑی کے غار میں ہے کہ کوئی نہیں جا سکتا. ہمیں غدیر کی حفاظت کرنا ہے, مگر نہیں کرنا. ہم نے غدیر کے وہ معنی نکال لی جو 1400 سال سے دشمن نکلوانا چاہ رہا تھا, ہم کبھی تیار نہیں. کیا مطلب؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پیغمبر نے کس چیز کا اعلان کیا؟ ولایت علی. ہم ترجمہ کرتے ہیں محبت علی. شبلی تھک گیا ترجمہ کرتے کرتے, تو ہم نے کہا غلط ترجمہ. لیکن آج اگر کسی سے پوچھیے غدیر خم کو تم مانتے ہو, اس کی دلیل کیا؟ کسی مومن سے پوچھیے کہ تم غدیر خم کو مانتے ہو, اس کی دلیل کیا؟ تو دلیل یہ کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں. ارے محبت کا اعلان غدیر میں ہوا ہی نہیں, نہ ہو سکتا. محبت کا اعلان تو اسلام میں پہلے دن ہوا تھا. کیا 23 سال اسلام بغیر محبت علی کے چل رہا تھا؟ اب علی کی محبت آئی. محبت نہیں, لیکن لوگوں سے پوچھ کیسے پتا چلے کہ ایک مومن غدیر کو مانتا؟ اس نے کہا میں محبت کرتا ہوں. محبت کا اعلان آج نہیں ہے. محبت تو کل نہ سالوں کو پہلے اجرن الا المودۃ, مکے کے شروع زمانے کی آیت. میں غدیری دلیل اس بات کا ہے کہ میں علی کے نام کا نعرہ لگاتا ہوں. یہ نعرہ لگانا تو محبت کا ثبوت ہے, یہ ولایت تو نہیں. ولایت کے معنی کیا؟ محبت. یہ تو دشمن تھک گئے کوشش کر کے کسی طرح یہ معنی فٹ کر دے. ولایت کے معنی کیا؟ جتنی چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی, میں اس لیے نام نہیں لے رہا ہوں کہ مومنین کی غلطی کی وجہ سے کن چیزوں کی توہین کی ہو. آپ نے کہا ہم نعرہ لگاتے, آپ نے کہا ہمارا دل علی کے نام سے تڑپتا, آپ نے کہا علی کا نام سن کے ہمارا چہرہ جو ہے وہ کھل اٹھتا, یہ تو سب محبت کی نشان ہے. آپ نے کہا ہم علی کی ولادت کا جشن مناتے, یہ تو محبت. آپ نے کہا علی پہ خام آ جائے ہم غمگین ہوتے, یہ تو محبت. ولایت کہاں ہے؟ غدیر خم میں محبت کا اعلان نہیں ہے, ولایت کا اعلان. محبت کا اعلان تو بالکل شروع دن میں ہو گیا. اسلام پہلے دن چلا محبت, ولایت ہوا آخری دن. ولایت کا مقصد کیا ہے؟ مکمل ٹوٹل غلامی, یعنی جہاں علی بٹھائے وہاں بیٹھو, جہاں علی کھڑا کرے وہاں کھڑے ہو جاؤ, جہاں پہ علی جو عمل کہے وہ مان. ولایت کا مقصد حاکم, ولایت کا مقصد ہے ہمارے نفس پر ہم سے زیادہ حق علی کا. تو محبت اور ولایت کا فرق محسوس کیجیے. اور اگر پھر بھی میری بات آپ کے ذہن میں کوئی اہمیت نہیں رکھ رہی, تو دشمنان نے اہل بیت سے پوچھے, وہ کہتے ہیں کاش تم ولایت کے معنی محبت نکالو, کیونکہ محبت تو ہم بھی علی سے کرتے ہیں. کون ہے عالم اسلام میں جو محبت کا دعویٰ نہیں کرتا؟ تو محبت نہیں ہے ولایت. محبت پہلے دن کہا, جب تم اتنی محبت کرتے ہو تو اب ولایت علی کی مانو, یعنی تمہارا زندگی کا ہر عمل حکم علی کے مطابق ہونا چاہیے. وہ محبت جس میں ہم علی واپس دل میں علی کا نام سنتے ہی ایک عجیب روحانی مسرت پیدا ہو, چہرہ کھل اٹھے, مگر نماز پڑھنے کو تیار نہ ہو, یہ محبت. لیکن ولایت کیا ہے؟ کہ جتنی محبت ہے اتنا ہی حکم امام ماننا. اگر نماز کہا تو نماز پڑھیں گے, روزہ کہا تو روزہ رکھیں گے, حجاب کہا تو حجاب کریں گے, خمس کہا تو خمس دیں گے, جان دینے کو کہا جان دیں گے, اولاد دینے کو کہا اولاد دیں گے. یہ ولایت ہے, وہ محبت. محبت اسلام میں پہلے دن سے آئی اور ولایت اس دن آئی جب رسول کی ولایت ختم ہو رہی تھا، یہاں سے علی کی ولایت شروع ہو گئی۔ تو یاد رکھ، غدیر خم کا جو مطلب یہ نکال کہ ہم علی سے محبت کر رہے ہیں، وہ نادانی، وہ نادانستگی، وہ بھول پنی دشمنوں کی سازش کا نشانہ بن گیا، وہ معنی نکالنے لگا جس معنی کو روکنے کے لیے۔ ہم تو ہم پیغمبر تک نے کوشش کی تھی کہ وہ محبت والے معنی نہ آنے پائے، اسی لیے غدیر خم کے خطبے میں اطاعت کی بات بار بار ہوئی، نماز، روزہ، حج، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ بات بار بار ہوئی۔ کتنی بار ہوئی یہ آپ نے گزشتہ منگل کو سن لیا۔ تو خلاصہ یہ کہ غدیر کے حوالے سے لیا، یہ بھی ان کی ناسمجھی اور کھول پانے کا نتیجہ۔ غدیر کے حوالے سے دوسری بات کہ من کن تو مولا، تم نے مانا، اس کا ثبوت کیا؟ کہا اس کا ثبوت یہ کہ ہم محبت کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، یہ محبت کی دلیلیں ہیں، یہ ولایت کی دلیلیں نہیں۔ ولایت جس طرح غلام حرکت کرتا ہے۔ غدیر کے حوالے سے ایک تیسرا اعتراض بھی ہوتا، لیکن وہ اعتراض تو اتنا بھونڈا ہے کہ اس کا ذکر نہ کرنا ہی مناسب ہے۔ آج کی تقریر میں میں وہ اعتراضات بھی کیے جو دشمنان اہل بیت کرتے ہیں تاکہ غدیر کو چھپا دیا جائے، اور وہ اعتراضات بھی میں نے بیان کیے جو محبان اہل بیت کرتے ہیں، انہیں پتا بھی نہیں مقصد اس کا یہ ہوتا تاکہ غدیر کے پیغام کو بدل دیا جائے۔ نہ غدیر کا پیغام سن سکتا ہے، نہ غدیر کا پیغام بدل سکتا ہے، مگر جو چھپانے والے ہیں ان کو تو ہم نے اتنے جواب دیے، جب اپنے ہی پیغام بدلنے پہ آ جائیں تو ان سے کیا کہا جائے؟ بس یہی کہا جا سکتا ہے جو پچھلے منگل کو خطبہ غدیر کے ذریعے سے کہا گیا اور مزید تکرار کر دی جائے، وہ یہ کیا سنیے واقعات کس دھارے میں بہ رہے ہیں۔ کہ اللہ کا رسول 14 ذیلت کو مدینے میں نکلا، اگر آپ کو حذیفۃ الیمانی کی حدیث یاد ہو، حذیفۃ الیمانی کی ایک حدیث ہے جس کا آخری حصہ یہ کہ میں اس دن رسول کے ساتھ تھا جس دن پیغمبر کی اونٹنی پر پتھراؤ کیا گیا، وہ حدیث، اس کا اگر پہلا حصہ یاد ہو تو پہلے حصے کا بہت ہی احتیاط سے سمجھ سمجھ کر خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول 14 تاریخ کو مکے سے نکلے، مگر اس دن اللہ کے رسول کو پتا چل گیا کہ کل رات کو مکے میں بعض مسلمانوں یا منافقوں کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ طے پایا کہ علی کو کسی طرح سے روکنا ہے۔ میں بہت احتیاط، کتنی احتیاط کر رہی ہوں۔ حذیفۃ الیمانی کہتے ہیں جیسے ہی اللہ کے رسول کو پتا چل، آپ نے عام رفتار کے مقابلے میں دوگنی رفتار سے دوڑوایا اور کہا جلدی سے مدینے پہنچے۔ وہاں جاتے پہلا کام یہ تھا کہ علی کی حکومت کا اعلان کرنا۔ یہ جملہ ہے حذیفۃ الیمانی کی اس روایت کے شروع جس کا آخری ہر ایک کو یاد ہے، آخری پیغمبر کی شہادت کا منصوبہ، پہلا والا جملہ وہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں اور اسی لیے مومنین کی معلومات میں بھی کم۔ پیغمبر بہت تیز رفتاری سے چلے، جو فاصلہ 6 دن میں طے ہوتا ہے وہ 3 دن میں طے ہوتا ہے، مگر کچھ ایسے حالات کہ پیغمبر مدینہ نہیں پہنچے، آگے راستے میں جبرائیل آ گئے، تاکہ ابھی وہ حالات ایسے کہ آگے جانا بھی مناسب نہیں، یہ اعلان یہیں کر لے گا۔ کیا ایسے حالات آپ خود محسوس کر رہے ہوں کہ آپ کا دل بھی چاہتا ہوگا وہ پورا واقعہ سنوں، میرا دل بھی چاہتا ہے وہ پورا واقعہ پڑھوں، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں، اس لیے میں نے کتاب حیات القلوب کا حوالہ دے دیا جس کا ایک جملہ پھر دوہرا، پیغمبر ڈبل رفتار کے ساتھ چل رہے تاکہ جلد از جلد مدینے پہنچ جائے۔ ایک جملہ پچھلے ہفتے میں نے بہت کہا کہ واقعات جو ہے نا وہ کوئی نئے نہیں ہوتے، کوئی پرانی تاریخ دوہرا کے آتی، کبھی ایسا منصوبہ ہوتا کہ بلا شخص سفر میں ہے، سفر میں اس کو روک لو تاکہ ہم اپنا جو اعلان کرنا ہے وہ کر لیں، اور جو آدمی سفر میں ہوتا چاہے وہ بحری سفر ہو، بری سفر ہو، ہوائی سفر ہو، کہیں سے آ رہا ہو، ایران سے، دوران سے، لنکا سے، جاپان سے، اس کی کوشش یہ ہوتی میں پہلے پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول کے حوالے سے یہ واقعہ، یعنی کتنے مختلف انداز سے میرا دل چاہ رہا ہے اس کو بیان کروں، لکھ کھلا کر کہ پیغمبر بڑی تیز رفتاری سے جا رہے ہیں، صرف جیسے ہی آدھے راستے پہ پہنچے، آدھے راستے پہ ایک میدان کا جس کا نام تھا خوب، خوب عربی میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کانٹے دار ببول کے پودے اور جھاڑیاں بہت، ہر اس جگہ کا نام خوب ہے۔ جوفا آج بھی ایک میقات ہے، اس سے 3 میل دور وہ میدان تھا جنگلی، جہاں پہ کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، ببول کے کانٹے، عربی میں غدیر خوب، اصل میں دو اس میں نکرہ کامن نام، ہر تالاب کا نام غدیر، ہر تالاب خوب، ہر اس جگہ کا نام ہے جہاں ببول سے کانٹوں دار درخت یا جھاڑیاں پائی جائیں، کیوں جوفا جہاں آج بھی بہت سے لوگ اپنے حج کا احرام پہننے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ عمرے میں بھی پہلے وہاں جاتے ہیں، اس سے تین میل آگے ایک چھوٹا سا ایسا جنگل جہاں کانٹے دار ببول لگے وہیں پر ان کے قریب ایک تالاب تھا. چنانچہ وہ علاقہ بعد میں غزیر خم کہلایا. اصل میں غزیر کا مطلب ہے پانی کا تالاب. ترجمہ یہ ہوا خم والا تالاب. وہاں پہ اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا. تو جگہ کا نام ایسا ہے کہ جو عربی میں آپ کو کئی دفعہ ملے. غزیر جہاں جہاں عرب میں تالاب, خم جہاں جہاں پہ کانٹے دار جھاڑیاں ببول کے تالاب. غزیر خم جوفا سے تین میل دور وہ جنگل وہاں پہنچ. اب ایک جملہ میں ایسا کہہ رہا ہوں جس کو وہی لوگ سمجھ پائیں گے جو اس سے پہلے میرے ساتھ کر رہے ہیں. جیسے ہی وہاں پہنچ جبرائیل آئے بڑی تیزی سے آئے کہ اللہ کے رسول اب یہیں رک جائیے اور جس اعلان کے لیے آپ مدینہ جانا چاہ رہے ہیں یہ اعلان مدینے سے پہلے یہیں کر دیجیے. حذیفۃ الیمانی کی ایک بڑی عجیب روایت جس کا میں چوتھی دفعہ حوالہ دے رہا ہوں. کیونکہ خلاصہ یہ کہ منصوبہ یہ تھا کہ رسول کو مدینے پہنچنے ہی نہیں دے رہا جگہ یہ اعلان یہیں کر دیجیے. پیغمبر چاہتے تھے کہ مدینہ پہنچ کے اعلان کر اس خاص خبر کی وجہ سے جو رسول کو مکے میں ملی. اچھا اب سوال ایک اور پیدا ہوتا وہ یہ کہ مکے سے لے کے یہاں تک جوفا تک غزیر خم تک جو دشمن رسول ہیں منافقین انہوں نے پیغمبر پہ حملہ کیوں نہ کی. وجہ دو وجہ. پہلی وجہ اس زمانے میں عرب کے جتنے قبیلے ان کے راستے جدا ہوتے تھے غزیر خم کے تھوڑا آگے جاتے وہاں ایک چوراہا وہاں ایک جنکشن تو مکے سے لے کے وہاں تک ڈیڑھ لاکھ کا مجمع ساتھ چل رہا ہے. اس سے آگے نکل جائیں گے مشکل سے دس ہزار بچیں گے کیونکہ باقی جتنے قبیلے والے ہیں وہ سب کے راستے وہاں پہ الگ ہوتے ہیں. تو ابھی تک پورا مجمع حملہ کرنے والا انتظار کرتا ہے نا کہ وہاں جا کے حملہ کرو کہ جہاں پہ یہ مجمع بہت کم رہ جائے. نہ ہو تو بہت اچھا مگر جو مدینے والے وہ تو رہیں گے نا. تو انتظار ان کا تھا وہ جنکشن سے آگے نکلے پھر حملہ کریں. نعوذ باللہ میں کوئی جاسوسی کہانی نہیں پڑھ رہا یہ سارے تاریخ کے واقعات. دوسری بات یہ تھی کہ مکے سے لے کے جوفا تک میدانی علاقے میں حملہ مشکل. جوفا سے آگے غزیر خم سے آگے تھوڑا آگے چلیں گے پہاڑی علاقہ ہے یعنی دونوں طرف کیلے اور پہاڑیاں جیت میں پتلا کا راستہ جاتا ہے. حملہ کرنے کے لیے یہ بہترین جگہ. رات کے اندھیرے میں پہاڑی کے اوپر چھپ کے بیٹھو نیچے پتھر گرا دو. تو دو وجوہات کی وجہ سے ایک جغرافیائی پوزیشن آگے زیادہ اچھی تھی حملے کے لیے. دوسرا یہ کہ وہاں تک مجمع بھی چھٹ جاتا تھا. تو غزیر خم وہ جگہ ہے جس سے تھوڑا آگے وہ چوراہا بنتا تھا کہ پھر مسلمان الگ ہونے لگتے. تو انتظار تھا ان لوگوں کہ پیغمبر اس سے ذرا آگے نکلے. پیغمبر کو مدینے نہیں پہنچنے دینا, راستے ہی میں شہید کر دینا. جبرائیل آگے صحابی بس یہیں رک گئے اور یہ اعلان یہیں پہ کر دیا. حملہ تو پھر بھی کیا لوگوں نے اور اللہ نے وہ حملہ ناکام بھی بنایا مگر باہر اب وہ بات رہی. حملہ کرنے والے بھی اب وہ جوش نہ رہا کہ بھائی جو مقصد تھا کہ علی کا نام نہ آنے پائے وہ سے پہلے آ گئی. یہ وجہ تھی غزیر خم کے انتخاب کی. چنانچہ جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کا حکم آیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک پہنچا دے. اسے پیغمبر نے سوال یہ کیا کہ جبرائیل کیا اس کے ساتھ اللہ نے وعدہ عصمت کیا ہے کہ نہیں کیا. یہ حکم تو اللہ کا عرفات کے میدان میں بھی آ چکا, یہ حکم تو اللہ کا مسجد خیف یعنی مینا میں بھی آ چکا, اور یہ حکم تو اللہ کا مکے سے نکلتے ہی ایک قدم پہ آ چکا. تین دفعہ پہلے بھی آ چکا تھا نا. تو چوتھی مرتبہ جبرائیل حکم لے کر پیغمبر نے وہی سوال کیا کہ خالی حکم ہے کہ آگے یہ وعدہ بھی ہے کہ واللہ ہو یا اپنے موقع میں نہ ہو. یہ ساری یہ والی تفصیل پہلے آ گئی جب جبرائیل نے کہا کہ ہاں اس آیت کے اندر آگے چل کر یہ حکم دی پوری آیت پر تب پیغمبر وہاں رکے. تو یہ دو تین باتیں ذرا قابل توجہ. یہاں پر بھی رسول نے پہلے چیز پوچھوا. رسول ڈرتا نہیں ہے خوف زدہ نہیں ہوتا. خوف اپنی جان کا نہیں تھا, خوف اسلام کے ختم ہونے کا تھا. تفصیل دو ہفتے پہلے کی تقریر میں آ گئی اور جگہ وہ تھی کہ جہاں تک مجمع رسول کے ساتھ تھا اب یہ مجمع الگ ہونے والا. اگر کہ اگلا جملہ مجھے کہنا نہیں چاہیے کہیں آپ لوگ اور کنفیوز نہ ہو جائیں مگر اشارتاً کہتے کہ بعض لوگوں نے کہا اس کے اندر فقط ایک خرابی سامنے آتی ہے وہ یہ کہ عرب کے سارے علاقے ان کے راستے غزیر خم سے الگ ہوتے ہیں مگر یمن تو ویسے ہی مکے کے الٹی طرف. تو اندازہ یہی کہ یمن جانے والے بھی عام طور پر غزیر خم تک آتے تھے اس واقعے میں نہیں ویسے وہاں سے کیونکہ دریا بہت قریب. آپ میں سے جو حضرات جوفا سے ذرا آگے گئے ہوں گے ایک جگہ آتی ہے جوفا سے 10 کلومیٹر پر رابع وہاں جا کے لوگ بیٹھتے ہیں ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے کہ پہلے جب حج پہ لوگ جاتے تھے اب وہ راستے ہی بدل دیے. پہلے جو حج پر جانے کا راستہ تھا اس میں غزیر خم آتا تھا, کن چوراسی سے جو راستہ بنا ہے مکہ مدینے کا غزیر خم اس سے سینکڑوں میل دور ہو گئے. تو لوگ کہتے تھے مولانا ہم نے تو عرب کے صحرا کی اتنی برائی سنی کہ آگ برفتی ہے اور دودھ چلتی ہے اور آدمی جھلک جاتا, یہ ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہفتے یا سنسکرت پر بیٹھے. اور میرا جواب ہوتا تھا صحیح لگ رہا آپ ہفتے ہی پر بیٹھے ہیں اس لیے کہ یہاں سے مشکل سے 200 گز پیچھے دریا, کون سا دریا؟ ریڈ سی, وہ ہے قلزق. تو جوفا کے قریب اور غزیر خم کے قریب دریا تھا, باقاعدہ بڑا دریا سمندر, وہاں سے یمن کے لوگ کشتی پہ بیٹھتے جاتے ہیں. ابھی آپ کی سمجھ میں جملہ اتنا نہیں آیا ہوگا اس لیے کہ جس کے ذہن میں نقشہ ہو, مگر چونکہ تقریر کو میں کوشش کر رہا ہوں ہر اعتبار سے مکمل کروں اس لیے اس اعتراض کا جواب بھی دے دوں کہ یمن والے ان کو کیا ضرورت تھی یہاں تک آنے, اس لیے کہ یہ مکہ یمن ادھر ہے غزیر خم ادھر. جواب یہ مکے سے یمن کا راستہ پہاڑی راستہ ہے, غزیر تک آ جاؤ کھلا راستہ, وہاں سے دریا کی کشتی میں بیٹھو آرام سے یمن پہنچ جاؤ گے. یہ جملی بات آ گئی. اس جملے کی وضاحت کہ غزیر خم تک سارا لشکر ایک ساتھ آ رہا ہے. اور عجیب اتفاق دیکھو کہ اس میدان غزیر میں جو مولا کے انتہائی مخلص ماننے والے ہیں ان کی فہرست دی ہے اس میں یمنی لوگوں کے نام, اور جو مولا کے خلاف سازش کرنے والے ہیں اس میں پانچ نام ہیں کہ یہ پانچ آدمی ہیں باہر سے قریش سے, ان میں سے بھی یمنیوں کے نام. 100% ثابت ہو گئی کہ غزیر خم تک یمن کے لوگ اس لشکر میں شامل ہیں. ان محبوں میں بھی نام ہے جو خوش تھے اس دن اور جشن منا رہے ہیں, ان دشمنوں میں بھی شامل ہے جو یہاں سے آگے رسول پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. ذرا سا یہ 2 منٹ آپ کو کھلے ہوں, لیکن جن کے ذہن وہ اعتراض موجود ہے کہ یمن کے لوگ یہاں کیسے آ گئے, ان کے لیے یہ جواب بہت ضروری ہے. جیسے ہی جبرائیل آئے پیغمبر نے بلال کو حکم دیا کہ اذان دو, مگر یہ اذان وہ ہے جس میں جملہ بڑھا دو حی علی خیر الامت, لیکن یہ اذان ایسی ہے جس کے فوراً بعد نماز ظہر پڑھی گئی ہے صرف خطبہ کی. چنانچہ ہمارے غزیر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ظہر کے وقت ہی اعمال ہوتے ہیں, تو اگر 1 بجے نماز کا وقت ہے 12 بجے اذان دی گئی, خالی اذان نہیں دی گئی کس دوران, وہ 3 جملے بھی کہے گئے. پہلا جملہ یہ کہا گیا جو یہاں ہیں وہ یہیں بیٹھ گئے, دوسرا جملہ کہا گیا جو آگے گئے ہیں کوئی بھاگ کے جائے ان کو بلا دے, تیسرا جملہ یہ کہا گیا جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. یہ اس لیے ضروری تھا کہ اتنی سخت گرمی کہ بقول اردو محاورے کے چیل بھی انڈا چھوڑ دے, لو چھکر چل رہے ہیں, ویسے ہی 12 بجے کا وقت عرب میں سب سے سخت وقت ہوتا ہے, اور خاص طور پر اس کھلے میدان سایہ بھی نہیں, پہاڑی علاقہ ہوتا کسی سائے میں چلے جاتے, پہاڑ تو آگے شروع ہونے والے, ببول کے چند درخت تھے لیکن چند بہت مختصر, مجمع ہے 1.25 لاکھ. اللہ کے رسول نے یہ 3 باتیں کہیں, حتیٰ یہ کہ لوگ مجبور ہو, لوگوں نے اپنے سر کے امامے کھولے, بدن کی چادر اتاری, آدھا زمین پہ بچھایا آدھا سروں پہ ڈالا, اس لیے کہ زمین بھی اتنی گرم ہے کہ کھڑا نہ ہوا جائے, سورج بھی اتنا جل رہا ہے کہ اس کے نیچے سر بھی چھپانا ضروری ہے پیر بھی چھپانا ضروری ہے, تو بہت ہی سکڑ سکڑ کے یہ مجمع بیٹھا. اور پیغمبر نے اپنے لیے ممبر بنوایا, علامہ مجلسی کی روایت ہے کہ پتھروں کا ممبر بنوایا, جو وہاں میدان میں پتھر بکھرے تھے, لیکن مشہور روایت کی ہے کہ بالا نے شکر کا ممبر بنوایا. اس کے بعد اس ممبر پہ رسول اس طرح تشریف لے گئے جو آپ نے پچھلے تقریر میں سنا کہ مولا مستعد رکھا, مولا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا رہا پورے خطبے میں, اتنا لمبا خطبہ تھا کہ میں نے اس کو اتنا مختصر کیا تب جا کے 1.25 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کا ہوا, مگر اس دوران لوگ سب کی زمین پہ بیٹھے ہیں, جلتے سورج کے نیچے بیٹھے ہیں, علی سب کے سامنے کھڑے ہیں, پیغمبر کا ہاتھ علی کے کندھے پر ہے, پیغمبر کا بیان چل رہا ہے. یہاں تک کہ اس بیان کا آخری حصہ ہے جب ایک بار رسول علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے وہ اعلان کیا جو آپ نے پچھلی دفعہ سنا. اس اعلان کے بعد پھر پیغمبر کو ترتیب بتانا تھا کہ کس طریقے سے لوگ آئیں گے اور کس طریقے سے لوگ بیعت کریں گے. لیکن ارادہ میرا بھی یہی تھا, 1 گھنٹہ ہو چکا اور ابھی بات خطبے تک پہنچی, خطبہ نہیں پڑھنا ہے, ہم انشاءاللہ آئندہ منگل غزیر کے حوالے سے آخری تقریر ہو, اور شاید اس کے بعد سیرت رسول کے حوالے سے آخری تقریر ہو. واقعات بیچ میں بہت ہے لیکن زیادہ تر واقعات آج کل کے حالات میں بیان نہیں ہو سکتے. تو اب جا کے ہمارا رب ملا اس جملے پر کہ اللہ کے رسول نے آگے نکلنے والوں کو پیچھے بلایا اور انتظار کیا, پیچھے رہ جانے والوں کے یہاں پہنچنے کا انتظار کیا, بالا نے شکر کا ممبر بنایا یا پتھر ہوگا اس کے اوپر تشریف لے گئے, وہ عظیم خطبہ ارشاد فرمائے جس کا آخری جملہ تھا اللہم اغفر للمومنین واغفر للکافرین والحمد للہ رب العالمین. اور اس خطبے کے فوراً بعد پیغمبر بیعت کا سلسلہ شروع کروایا، لیکن باقاعدہ اعلان کیا، یہ نہیں کہ جس کا دل چاہے آ کے ٹوٹ پڑے بیعت سے، ترتیب کون پہلے آئے گا کون بعد میں آئے گا. اور اس دوران ایک سنت اور قائم کر، اور وہ یہ کہ غزیر خم کے میدان جیسے ہی پیغمبر کا خطبہ ختم ہو ویسے ہی وقت نماز، نماز ظہر اور عصر ملا کے پڑھی، اور اسی دن رات کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز بھی ملا کے پڑھی. یہ لوگ ملا کے اور الگ کے مسئلے میں کنفیوز، یہ خالی حج کی بات نہیں، غزیر خم سے یہ سلسلہ قائم ہو گیا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیرت رسول کے اس سے پہلے کے واقعات کچھ ایسے واقعات ہیں کہ رسول نے ظہر کی نماز پڑھی عصر کی نہیں پڑھی، تو اس سے کیا مفہوم نکلتا کہ الگ نمازیں پڑھنا بہتر ہے. مگر 212 تقریر آج ختم ہو گئی، ختم ہو گئی، اب بیان کچھ نہیں. 212 تقریر میں کم سے کم 100 دفعہ تو میں نے ایک اصول بتایا کہ سیرت رسول جب سنی ہمارے اور آپ کے لیے آخری عمل حجت بنے گا، شروع والا نہیں. پیغمبر کی زندگی کے آخر میں جا کے یہ طے ہو گئے کہ پیغمبر نمازیں ملا کے پڑھتے. ہمارا مسئلہ ویسے وہ آج بھی وہی کہ نمازیں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں، ملا کے بھی ہو سکتی ہیں. سوال یہ بہتر کیا، ہم نے کہا بہتر کا فیصلہ ہوگا رسول آخر میں کیا چیز کہتے گا. اگر 22 سال رسول ایک عمل کرتے رہے اور آخری سال میں دوسرا کیا تو حجت آخری سال والا عمل بنے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا 22 سال اور 1 سال، یہاں گنتی کی یا ناپنے کی بات نہیں، یہاں بات یہ ہے کہ شریعت ہمیشہ بعد والے عمل کو حجت سمجھتی. اگر کبھی رسول کے سامنے گانا گایا گیا اور رسول چپ رہے لیکن بعد میں اس کو حرام قرار دے دیا تو بعد والا جملہ چلے گا پہلے والا. اگر رسول 15.5 سال، اور صحیح معنوں میں تو یہ کہیے کہ 55.5 سال بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور فقط آخر کے 8 سال خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں خانہ کعبہ کو رکھو وہ 7 کلو کا اور دوسرے میں بیت المقدس کو رکھو وہ 55 کلو کا، چنانچہ بیت المقدس کا وزن زیادہ ہے، ہم بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں گے. کوئی نہیں کہے، سب کہیں گے یہ دیکھو بعد میں چاہیے. تو نمازیں ملا کر پڑھنے کا دائمی منشور، پہلے والی زندگی میں کبھی ملاتے تھے کبھی الگ پڑھتے تھے، یہاں سے سلسلہ چلا جو آخر تک چلا. بلکہ بعض علماء تو اس کے بھی قائل کہ حی علی خیر العمل پہلی مرتبہ اذان میں غزیر سے ہی آیا. گھر کے یہ بحث ذرا قابل بحث ہے یہ جملہ، مگر باہر یہ طے شدہ بات ہے کہ غزیر سے تو یہ جملہ مستقل اذان کا حصہ بنے. تو غزیر یہاں ایک طرف ہمارے عقائد عقیدہ امامت کا اہم اعلان پہنچا رہی، وہاں ہمارے فروع دین کے بھی بہت سارے احکامات کو تشکیل دے رہی. مگر باوجود ہر ممکن کوشش آج میں یہ بیان مکمل نہ کر پایا. اب سالہ سائل بعذاب واقع والا بیان رہ گیا، باقی تو بات ہو گئی. اگر کہ بظاہر ایسا لگے گا کہ پچھلی تقریر میں بھی یہ تھا کہ رسول خطبہ ختم کر کے نیچے تشریف لائیں اور آج بھی ہم وہی رکے، لیکن نہیں، پچھلی تقریر کی جو بات ہے اصل میں تقریریں الٹی ہو گئی. یہ پچھلے منگل کو ہونا چاہیے تھی اور پچھلے منگل کی تقریر آج ہونی چاہیے، کیسی تو میں صحیح کر لیجیے گا لیکن ضرورت بھی نہیں. خلاصہ یہ کہ اب مجمع اتنا طولانی خطبہ سن رہا، اور ایک بات میں صرف آئندہ تقریر کے لیے اشارتاً کہہ دوں کہ اس دوران اللہ کے رسول نے خطبے کے آخر میں ایک اعلان کیا کہ اے مسلمانوں میں چاہتا تو یہ کہ تم سب میری بیعت کرو، پھر فوراً علی کی بیعت کرو، مگر اتنا وقت نہیں. 1.25 لاکھ آدمی، اگر 2 دفعہ بیعت کرا جائے گی تو 2.5 لاکھ ہو جائے گا. علی کی بیعت تو ضرور کرانا ہے کیونکہ یہ پہلی بیعت ہے، رسول اپنی بیعت اس سے پہلے کئی دفعہ کروا چکے، مگر کہا میری خواہش تو یہ کہ میں آج بھی ڈبل بیعت کرا دوں، وقت نہیں. چنانچہ میری بیعت کے بدلے میں تم سے کچھ جملے کہہ رہا ہوں، تم میرے ساتھ ہوگا، یہ بیعت کے برابر ہوگا، اس میں ٹائم بچ گئے. 1.25 لاکھ الگ الگ ہاتھ آگے رکھے، اس کے بدلے 1.25 لاکھ میں ایک ساتھ کہہ دیا. مجمع نے دوہرانا شروع کیا. اب آپ سنیں گے آئندہ اتوار منگل، پیغمبر نے کہا تمہاری آواز کہاں چلی گئی، 1.25 لاکھ آدمی بول رہے ہیں اور پیغمبر کے کان تک آواز نہیں پہنچ، اتنا آہستہ آہستہ بول رہے ہیں، پتا نہیں کیا بول رہے ہیں. باقاعدہ خطبے میں یہ لفظ ہے تمہاری آواز کہاں چلی گئی، اگر کہ اللہ ہر آواز کا سننے والا ہے لیکن مجھے بھی سناؤ، پھر جا کر بیعت. تو خطبہ غدیر کی کچھ باتیں اتنا سننے کے باوجود ابھی بھی بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم. لیکن مجمع جو محبان اہل بیت چاہے وہ کتنے ہی آرام سے بیٹھا ہوں، ان کی ذرا کیفیت کا اندازہ کریں. کہ جن کے اوپر ایک صدمہ تو یہ نازل ہوئی کہ وہ سوچ رہے تھے کہ علی کا اعلان مدینے تک ٹلا ہے, مدینے سے پہلے ہی رسول کو ہم شہید کر دیں گے, کیا اس سے پہلے یہ اعلان ہو گئے؟ یعنی جو وقت انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا پتا چلا اس سے پہلے انقلاب آ گئے. وہ اپنے حساب سے ایک وقت سوچ کے بیٹھے تھے لیکن پیغمبر نے ان سے زیادہ جلدی دی. دوسرا کہ اتنا ناخوشگوار اعلان سننا پڑ رہا, اب کن حالات کوئی بہت ہی بور قسم کا ڈرامہ ٹی وی پر آ جائے تو ایئر کنڈیشن کمرے میں بھی مزہ نہیں آتا, اور جلتے میدان میں پیغمبر نے ان کو بٹھایا ہوا. اگر ہمیں یقین ہے کہ سبب یہ نہیں ہوگا, مگر ان دشمنان اہل بیت اپنے لکھے ہوئے منصوبے کے مطابق اس کے بعد اہل بیت پر جو بھی ظلم کیا اس میں یہ ظلم ضرور شامل کیا, جلتی ریتی پہ بٹھانے کا, جلتے سورج کے نیچے بٹھانے کا. میں نہیں کہہ سکتا کہ غدیر خم کی وجہ سے یہ, نعوذ باللہ, یہ کیسے ہو سکتا کہ رسول کے عمل کا بدلہ آلے رسول سے لیا جائے, لیکن شاید ہو بھی سکتا, مگر یہ ایک عجیب بات ہم کو نظر آ رہی ہے. اس کے بعد مظالم مختلف انداز کے ہوئے, لیکن گھوم گھوم کے یہ ظلم تو ضرور سامنے آ رہا ہے. فاطمہ زہرا کو ماتم سے روکا گیا کہ شہزادی شہر کے باہر جا کے ماتم کرنے لگے, وہاں اور کچھ تو نہ کیا, وہ درخت کاٹ کے بھیج دیا جس کے سائے میں بیٹھ کے فاطمہ ماتم کر دی. اب فاطمہ کا ماتم تپتی زمین پر جل کے سورج کے نیچے ہوتا. میرا دسواں امام متوکل نے اپنی سواری کے آگے دوڑائے, ننگے پیر کیا, ننگے سر کیا, جلتی سڑک پہ چلنا ہے, جلتے سورج کے نیچے چلنا ہے. مگر یہ مظالم جو ہمیں پتا نہیں, ہو سکتا ہے غدیر ہی کا انتقام جو ہمیں نظر آئے کہ تلوار, تیر, بھوک پیاس اپنی جگہ, تپتی زمین, جلتا سورج, یہ اہل بیت سے ضرور بدلا لیا گیا. چنانچہ پھر ہمیں اس میں وہ ناشہ حسینی بھی نظر آئی جسے تین دن تک تپتی زمین پر جلتے سورج کے نیچے چھوڑا گیا. پھر اس میں ہمیں حسین کے ننھے ننھے بچے بھی نظر آئے جو کوفے سے شام جب جاتے اور دوپہر کا قافلہ رکتا تو لشکر یزید اپنے گھوڑوں تک کے لیے شامیانے لگاتا تھا کہ گھوڑے بھی شامیانے میں بیٹھیں, مگر ننھی سکینہ کو اسی تپتی زمین پر جلتے سورج کے نیچے بٹھایا جاتا. سلسلہ پتا نہیں کب سے چل رہا ہے اور کب تک چلتا رہا, تپتی زمین, جلتا سورج, اور ایک ایسا منظر ہوتا تھا کہ جو اہل بیت کی صحیح محبت رکھتا وہ برداشت نہیں کر پاتا. مگر ظالموں کے ظلم کے آگے اگر مجبور ہے تو ایک وعدہ ضرور کرتا, اے میرے وارث, اے میرے آقا, اے میرے مولا, آج آپ کی کنیز رباب نے آپ کا ناشہ تپتی زمین سے دیکھا ہے, جلتے سورج کے نیچے دیکھا ہے. رباب قدیر کے بہت بات خاندان اہل بیت میں آئی, وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی ایسا ظالم انسان بھی ہو سکتا ہے جو ناشے کا بھی احترام نہ کرے. یہ منظر رباب کو ایسا تڑپا گئے, کہا آقا میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتی, اس لیے کہ سر کی چادر نہیں ہے, ورنہ حسین کے ناشے میں ڈال کے کم از کم سورج سے تو بچا لیا جائے, اور آپ بھی آزاد نہیں ہیں کہ ناشے کو اٹھا کے کہیں لے جایا جائے. آقا یہ ظلم دیکھ رہی ہوں, اس ظلم کو اس وقت دور نہیں کر سکتی, تو ایک وعدہ تو آپ سے کرتی ہوں, اگر میرا آقا تپتی زمین پہ پڑا رہا تو اس کی کنیز بھی ہمیشہ تپتی زمین پہ بیٹھے, اور اگر میرا آقا جلتے سورج کے نیچے رہا تو اس کی کنیز بھی تا زندگی جلتے سورج کے نیچے بیٹھے. جیسا ابھی آپ نے سنا, رباب نے وعدہ کیا تو ایک سال کو ان کا وعدہ خود بخود پورا ہو گیا, اس لیے کہ یہ قافلہ کربلا سے کوفہ گیا, گھوڑے تک شامیانے کے نیچے کھڑے کیے جاتے, رباب کو تپتی زمین پہ بٹھایا جاتا, پھر یہ قافلہ شام پہنچا, وہاں کا زندان ہی ایسا بنایا گیا کہ نہ اس کے اوپر کوئی چھت ہے نہ کوئی فرش ہے, لیکن جب رباب پلٹ کے مدینے بھی آ گئے تب بھی حسین کی اس کنیز نے کیسے اپنا عہد پورا کیا. آقا اگر ان مظالم کو نہ روک پاؤں تو کم از کم اتنا میرا وعدہ ہے کہ میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں گی, اس مصیبت کو برداشت کرنے میں. جتنا عرصے زندہ رہی ہر ایک کو پتا ہے کہ نہ کبھی فرش بچھا کے بیٹھی نہ کبھی سائے کے نیچے بیٹھی, یہاں تک کہ جس دن زینب نے بھی خواہش ظاہر کر دی کہ بہن رباب آج تو ایک مرتبہ ذہن سے ان کے کمرے میں آ جاؤ, کیونکہ بڑی تیز بارش تھی, تو رباب کا جملہ یہی تو تھا کے اگر یہ مصائب مجھ پر نہیں آئے تب بھی میں اس میں شہید ہونا چاہتی ہوں. وہ ایسے قرنی دندان مبارک شہید ہونے کا سن کے اپنے دانت شہید کر لیتے, ہمارے بچے ماتم کر کے اپنا سینہ زخمی کر لیتے, تو ایک مرتبہ یہ وہی سنت ہے جو رباب کے یہاں ہے. شہزادی آج کیا خاص بات ہے؟ آج بارش ہے اور بڑی تیز بارش ہے. جاج جواب دیا رباب نے, ایسا لگا 5 سال گزر گئے مگر منظر اب تک رباب کی آنکھوں کے سامنے. شہزادی بارش بہت تیز ہے مگر ہے تو پانی کی بارش, میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے آقا پر تیروں کی بارش ہوتے دیکھی ہے. آئے زینب رباب کو کیسے بچائے, سجاد کو بلا کے لائے, سجاد قریب آئے, اما رباب آئیے ذرا میرے ساتھ اس کے کمرے میں تشریف لائیے. یہ ہے پیغام غدیر, یہ ہے پیغام غدیر. محبت اپنی انتہا پر جا کر بھی شریعت کے دائرے میں رہتی ہے, شریعت کو کہیں نہیں توڑتی یہ محبت. یہی پیغام غدیر ہے رسول کے جملے اور یہی پیغام غدیر ہے رباب کا جواب. سجاد بیٹا اتنا بتا دے, آج بیٹا ماں سے خواہش کر رہا ہے یا امام کی حیثیت سے مجھے حکم دیا جا رہا؟ ارے محبت کہہ رہی ہے حسین جب جلتی زمین پہ بیٹھے رباب تو بھی بیٹھ. شریعت کہہ رہی ہے اگر ولایت کو مانا ہے تو محبت سے ولایت کا درجہ بلند ہے. محبت کچھ کہے حکم امام مقدم ہے. غدیر کا پیغام رباب کے مسائل. ایک بار مولا سجاد نے کہا اماں آج بیٹا ماں سے بات نہیں کر رہا, آج امامت کا حکم آ رہا. آپ نے سن تو لیا لیکن میرے مولا سجاد سے پوچھئے یہ جملہ کیسے وقت کیا قیامت دل پہ گزر گئی ہوگی کہ اپنی ماں سے یہ کہنا پڑ رہا ہے آج امامت حکم دے رہی, کیونکہ پتا ہے اس کے بغیر رباب یہاں سے آئیں گی نہیں. اور رباب کا جواب قدیر کا خلاصہ, رباب کا جواب سجاد بیٹا اگر امامت کا حکم آ گیا اب میں چلنے کو تیار ہوں. محبت کے طریقے پیچھے رہ جائیں گے, وعدے پیچھے رہ جائیں گے, امامت سب سے مقدم. مگر چلی کہا آسمان کو دیکھ کے کہا خدا بندہ تیری کنیز نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا, آج ایک سوال ہے. امامت کا حکم بھی نہیں ٹالنا چاہتی لیکن میرے وعدے کو بچا لے. عجیب امتحان سجاد کا جب زینب نے دیکھا کھڑے ہوتے ہوتے رباب لڑکھڑا کے گر رہی ہے, گھبرا کے پوچھا بیٹا میری رباب کو کیا ہوا؟ سجاد نے دونوں ہاتھوں سے ماں کو تھاما, پلٹ کے پھوپھی کو دیکھا, پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے میری مادر گرامی رباب ہمیں چھوڑ کے بابا کی بارگاہ میں. خدا بندہ رباب کی اس محبت اہل بیت اور محبت حسین کا واسطہ, ہم میں سے ہر ایک کو رباب اور حبیب ابن مظاہر کی طرح, آل محمد خصوصاً علی اور حسین کا ایسا ہی محبت کرنے والا قرار دے. مگر خدا بندہ محبت کی اس انتہا میں رباب کی پابندی ہے شریعت کا واسطہ, ہمیں آل محمد کی سیرت پر عمل کرنے والا بھی قرار دے. مصائب رباب کا واسطہ آل محمد کے ماننے والوں خصوصاً بانیان اور حاضرین دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور دشمنان اہل بیت کی ہر ظلم سے محفوظ فرما. خداوندہ اس لاشے کا واسطہ جس کو رباب کبھی نہ بھول پائے, ہمارے تمام مرحومین خصوصاً شہدائے ملت جعفریہ اور حالیہ واقعات کے شہدا اور خصوصاً جن مرحومین کے لیے آج سال ثواب اعلی علین میں نے جوار اہل بیت اثار سے ملحق فرما. خداوندہ اس ذکر رسالت کا واسطہ دنیا کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اسے سہارا اور آخرت کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اسے وسیلہ اور ذریعہ شفاعت قرار دے. اور یہ ذکر رسالت سننے کے بعد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اس کے لیے اپنی آخری حجت اور وارث رسول رب العالمین امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. مرحوم محمد علی پوپٹ اور مرحوم غلام علی پوپٹ کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مرحوم پیار علی رضا حسین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مرحوم رمضان علی حاجی نانجی, مرحوم عارف علی, مرحوم حسین علی, مرحوم غلام علی رحمت اللہ, مرحوم جعفر علی دیوراج, شہدائے ملت خصوصاً حالیہ واقعات کے شہدا, بانیان اور حاضرین کے تمام مرحومین, کل اموات مومنین و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. متوجہ زیارت ہے,